سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمد للہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے. یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آج شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا. اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاک ہیں دونوں سورتیں جو ہیں. جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب. عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے عثمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، جو پہلے اس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا، چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو. تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے. یہ پچھلا ہے، جو پہلا تھا وہ عیسو تھا. عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کی لگ گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد سے نمایاں کیا ہے. کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیم سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین. لینذر بعثا شدیدا، اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے. اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے. ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے باسا. آیت الجن میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی الباسا والضراء وحین الباس. باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت. تو ان دونوں کو سہم میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت. ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال، المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اور وہ ان ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا. تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورت مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظما، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیمن لینذر بعثا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے. لینذر بعثا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں. کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لگتا ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام یہ آرمگڈون ہے. لینذر بعثا شدیدا من لدنہ ولیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے ہوئے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ما کسین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی. احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعے کے روز. پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات، ان کی بڑی اہمیت ہے. دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دلیل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا وہ دجال ہے، تو اس طرح کے تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے. اردو میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا، تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں. یہ ہے دل عمو جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے. یہ دنیا جو ہے حقیقت کیا ہے، ومن حیات دنیا اللہ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. اصل زندگی کو اس میں ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے باغ دور محنت صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں. باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، جو معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں سے اہل علم کو بار بار مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے. میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں. بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس سورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے. اس سورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے، وہ تو اس دورہ تجربہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر احسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ، سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے. میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر، مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو 1989 میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت. یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے، جو اگر آپ لینا چاہیں وہ اس کو دیکھیں، تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا قَدَمَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا. یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے، مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پودزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، اور 3 شریعت ثابت کر دی، اور 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو. ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقلا کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس تحریک یاد علوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی. تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمت تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات کرنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو اتنے سنگین ہوں گے. فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے، ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے اپنی غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فلاں اللہ کا باق ہے ان نفس کا اعلیٰ سارے ہیں ان لمبی بن لحاظ الحدیث اصفا ان نہ جالنا مال زینت اللہ، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنہار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے. یہ آپ نوٹ کر دیجئے لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے. یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے، یہ پردہ پڑ گیا ہے. چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو سمجھیے پومپن شو جو ہے اس کو دنیا کا. اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، اپنے دنگ ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اصل شہر یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت تو یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے. لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں. یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں. انا جالنا مان الرد زینت اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناؤ سنہار بنا دیا، یہ نب لوا ہوم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی اب یہ دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شاد باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ جاتا ہے. ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے. اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے. جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا. فقط خسرا خسران مبینا، اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت ہے، جو اصل حسن عظمی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو. جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسکائی اسکریپرس رہ جائیں گے، نہ یہ اعلی شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا. یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پچورا پڑا ہوا ہو صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا اور کچھ نہ ہو. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے. کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ہے جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار بار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہے. کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی بات تو غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو کوئی شے ہے ہی نہیں کسی بھی جذبے میں. تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے. یہ سابق کہاں پر ایک قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوخ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا. دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا. اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست. اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے 37 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 133,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر. اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، عیسائی یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا، یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے. تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کا ایمان رکھتے ہیں، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں چھری چڑھ دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچ لو. ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے. وہ غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا، اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے، سارا کچھ بندوبست کیا اللہ کی قدرت میں تھا. حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر. غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفیسس ہے، اس کے آس پاس ہے اس طرح کے غار، جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہے وہ ہے شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن. وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے. اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی. 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی. اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہیں. اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ دے کے سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا آؤ، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چکے ہوئے ہیں. وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ جو پیش کیا، ہوتا یہ سکہ تو وہاں پر کہاں سے آیا، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تم، تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے. ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہ ہو چکا تھا، تو صورت حال تو تبدیل ہو چکی ہے. پھر یہ تو اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر بہت تاریخ کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے. یہ اصحاب کہف ہے. جبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز 7 سونے والے ان کی کہانی موجود ہے. یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا. تو یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانے فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما، فضربنا علی اذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، پھر کہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال. ابھی یہاں اس بات کو نہیں چڑھا کتنے سال، سنین عددا متعدد سال وہ سوتے رہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یہ نالما یوں ہندین احسال مال ادسو امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے. اس کا ذکر آگے آ جائے گا، دو گروہوں سے مراد کیا ہے. نحن نقص علیہ کا نبا بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح صحیح بلا کم و کار. ان نہیں فکیت العامنو بے رب، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وہ جتنا ہوں ہوگا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا. بربتنا ادا قلوب ہوں، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر سماعت پیدا کر دیا. اس قام جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی. اس قام فقالو، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں. نن ندوا مندین الہ لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی. ہاؤ قوم التفدی مندین الہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس میں بہت سے آلیہ جو ہے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلیہ اس کے سوا. لولا یاتون علیہ بسلطان بھائی، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا. اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے. اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں. ویسے کہیں تو منہ ہوں، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وما یعبدون الا اللہ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کے اوپر افسوس کرتے ہیں اللہ کے سوا، فاعبدوا الا الکہف، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا دہانی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف. تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے دہانی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی. اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگس بنتی ہیں محل جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کے ہوتے ہیں کہ جس میں جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے گی. وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ جو اس غار کے اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ بیٹھ گئے سو گئے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جو اللہ جو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا. وتحسبهم أيقاظون، صورت حال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. وہم رکوعون، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، دہانی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں. ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے. ذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھیے، وہ اس کے بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے جو ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا. دوست، اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لب اطلاع علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لب ولئی کمن ہوں فرار ہو، لب ولئی کمن ہوں روبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر روب تاری ہو جائے، خوف تاری ہو جائے، اور وہاں سے تم بھاگو. تو بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی کیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں. اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے دیا، استراحت کیا، اور کیا کیا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، دو گھنٹے رہے، دو دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم. تب آسو احد اکم غور تم حاضر ہی، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو ال المدینہ شہر کی طرف، فل ینظر وہ دیکھے، ایوہا ازکا طعاما، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے. ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے، تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے. ایوہا ازکا طعاما فلیاتکم تم برزق من ہو، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے. ولیتلطف، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کہ جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے. یہ ولیتلطف نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے. ولیتلطف کا تے نصف اول میں ہے، نام یہ نصف ثانی میں ہے. یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ نہیں حروف، الفابیٹس جو ہے، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا. آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے. بھائی تلطف اور نرمی کا معاملہ رکھے. بلا یشعرن بکم احدا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، متغریہ بن جائے. ان یہ ضرور علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، یا جنوب کو جا کے تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، اور یہ عیدوں کو بھی ملت ہند، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ واپس لے کر جانے لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذاً ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی. وَقَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے. اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً ان کے حالات، کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئی، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آتیت لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گی. اس لیے کہ 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا، تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے. اس یہ تنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ. وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس یہ تنازعون بینہم امرہم، تو جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے، معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں. اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا. رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر تامر ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر. وَيَقُولُونَ سَمْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِزَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ. یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم قلبہم، خمسۃ سادسہم قلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سب سمعت و سامعہم قلبہم، اس کے اندر جو ہے زور ہے. دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن، یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا. قالو جو ہے سیدھا جمع کا، تین سے کم پر نہیں، دو ہوتے تو کالا ہوتا. اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور بھائی کسی کو بھیجو کھانا لانے کی, وہ بھی کم سے کم تین تھے, اس لیے کہ اس بھی کالو کے لفظ کے ساتھ ہے, تو تین جمع تین اور ایک پوچھنے والا وہ ساتھ بن گئے. جیسے یہ کہ گبن کی کتاب میں میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرز, یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی, ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں, ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر. تو گویا کہ اللہ نے تعریف اسی کی ہے, لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے. فلا تمہارے فیون اللہ مران ظاہرہ, تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کوئی زیادہ جھگڑیے مت, ولا تستر تفیون نہیں کہا گا, اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے, اس لیے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے, جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو, اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ, اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو, اس کے بارے میں زیادہ چھان پین کرنا, زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا, جو وقت ضائع کرنا ہے, بلکہ وہ اپنی جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. فلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ ولا تستفیم معاہدہ ولا تقولن ولا شیئن, یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں. اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہم ہو گیا تھا, جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے جواب دے دوں گا تم آنا, اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا, کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا, سہم ہو گیا, غلطی ہو گئی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے, جن کے رتبے سے سوا ان کی سوا مشکل ہے. ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں, لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر تو گرفت ہو گئی. تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی, ہوا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹی ہوگی, چلو بس فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, اس امتحان کے اندر جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے. اس کے بعد جبرائیل آئے, یہ واقعات بھی لے آئے, ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا, دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا, الا ان شاء اللہ, مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہماری تہذیب کے اب یہ سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے, ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ, یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے, اصل میں حسن اللہ کا ہے. پھول دیکھا سبحان اللہ, پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں, اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے. کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی, کوئی ضرورت پوری ہوئی, الحمدللہ, بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا, الحمدللہ, تعریف اللہ کے لیے. کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے, منظر اچھا لگا, بچے کھیل رہے ہیں, بہت اچھا ماحول ہے, یہ ماشاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے. یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے, یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی کام کرنا انشاءاللہ, میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں, ارادہ تو ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر, اللہ کی مرضی عظیم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی گویا کہ اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کے مل جائیں گے, ماشاءاللہ, انشاءاللہ, اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, واذکر ربک اذا نسیت, اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں, یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے واذکر ربک, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے. وقل عسى ان یهدی ربی لاقرب من ھذا رشدا, اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے, یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی بات صورت حال پیدا کر دے. لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے, بلکہ معاملات کو تفویض الامر اللہ سپردم بتو مایا فیشرا کہ دانی حساب کم و بیشرا, تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے. ولبسوا فی کافرہم ثلاثہ مئۃ سنین وازدادوا تسعا, اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال. اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس, اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں سولر کیلنڈر کے, وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں. اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہیں. قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا کتنے عرصے رہے, اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لہو غیب السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور نہ ہی کے علم میں ہے، غیب کل کا کل آسمان و زمین کا، اب صرف یہی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا، اس کی سماعت اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور کچھ بنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو توحید حاکمیت یہ ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا اللہ ذلک الدین القیم. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ. تھامے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، طالب ہیں اس کے روئے انور کے، اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر. آپ کے دنیا کو یہ محسوس ہو، یہ مغالطہ ہو کہ تریید و زینت الحیات الدنیا، یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی، لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے. کسی دائی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے، معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں، جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کے سربراہی کے منصب پر فائز ہوں، یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں. ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے، کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جوڑی میں ڈال دے. ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کافی تنگ ہوا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا، جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربا تھے، فقراء تھے، اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں کچھ ریلیف ملا. اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، اتفاق رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے. دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربا کا دل نہ دکھے. تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف، اہم لوگوں کی طرف، گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے، انہی چیزوں کی اہمیت ہے. تو یہ تین طرف کے چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پاتوں والی نہیں، تین پاتوں والی ہے، کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے تو تحریک کا، دعوت کا، اس کی جدوجہد کا، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو، مدد حاصل ہو. لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں، تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تعصب نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے. بلا تو کہ بد اللہ کل بہو اور ذکر نہ اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا. یہ جیسا کہ میں نے بارہا کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. تو یہاں گویا کہ اس میں پھر متنبع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے محروم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سنے بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت دیں گے. ولا تو کہ من اک اللہ کل بہو اور ذکر نہ و تباہ ہوا ہو کان امر ہو فو ہوتا وہ کل حق کو میرے رب دے. یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 21ویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کے وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک جو ہے اور مضبوط کرو, قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو اور اس کو پڑھنا اور اس کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا اس میں اور اضافہ کرو, اسی سے تم ان شدائد اور مسائل کا مقابلہ کر سکو گے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے یہ حق ہے میرے رب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تو اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. یہ بالکل وہی بات ہے جو دہر میں کہی گئی ہے کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے پورا اختیار دے دیا اِلَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفرانِ نعمت کی روش اختیار کرے. یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں اور تمہیں ایمان لانا ہے لاؤ کفر کرنا ہے کفر کرو, لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کوئی گیو اینڈ ٹیک کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے. قل الحق من ربکم ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا ہم نے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی ان کو گھیرے میں لے لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے مہل یہ جو مہل کے تبدیلے کئی کیے گئے ہیں کھولتے تیل کی تلچھٹ لاوا پگلا ہوا تابا اور پیپ وغیرہ مان سدین ان میں اور وہ اتنا گرم ہوگا یشوین وجود کہ ان کے چہروں کو بھول دے گا. بے شک شراب بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی وساعت مرتفقہ اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی. اس کے برعکس وہی سائنل کے جس کنٹراسٹ کا اسلوب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات دو لوگ ایماندار اور نیک عمل کرے ان لا نضیع اجر من احسن عملا ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے ویلبسون ثیابا خضرا من سندس اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا. متقین فیہا علی الارائک اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تختوں کے اوپر نعم الثواب کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا. وہ حسنت مرتفقہ اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام دہ ہوگی. پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے. ایک دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیاوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے. وہ اس دولت مند آدمی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو. لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پر کھا رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واقف بھی کہو. لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دولت کو، مال و اسباب کو ضائع کر دے. لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، کفے افسوس ملتا رہ گیا. اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور آلیہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے، اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد و توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے. تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے. اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں ستاروں کو پوچھتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری جو ہے، اب جو پوجا پاٹھ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے. تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے. تو شرک کون سا کیا اس نے؟ وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا. یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے. وضرب لہم مثلا رجلین، ان کے لیے بیان کیجیے دو اشخاص کی مثال. جاننا لحاظ ما جنتین من عذاب، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے، وحففنا ہوا بنخل، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور کیونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو کھجور جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں. وہ جالنا بینا ہوا ذرا، ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں. پھر کل جنتیں آ کر کو رہا، وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہیں چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ دائم ہے اور قائم ہے. وہ فجرنا خلالہ ہوا نہرا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے. وہ کانا لہو سمرت، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا ہے، اس وقت انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لگے ہوئے ہیں. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزیر جو دادا راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی. جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی. فقال صاحب ہی رہو الحا بے رہو، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، گفتگو کر رہے ہیں، انا اکثر من کمال و عز و نفر، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں. اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کہا نہ لہو سمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا، میرے باغی بھی بہت ہیں. وہ دخل جنت، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہ ہوا ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا. عالم ما ظلم ان تبھی دہا گئی آبادا، انہوں نے کہا میں بھی سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے، کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے. دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئے تو وہ میری انگوروں کے میلوں تک نہ پہنچے. یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ آپ پاشی کا نظام ہے، محنت چلی ہوئی ہے، معلوم ان تبھی رہا دہی ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی ایک برباد بھی ہو سکتا ہے. وہ معذور ساتھ آئے متن، اور یہ تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت کھڑی ہونے والی ہے. وہ معذور ساتھ آئے متن، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی، یہاں میں پوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے. اور یہ کہ ولئن رددت الی ربی، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو مجھے وہاں لازمن ملے گا بہت بہتر لوٹ کر. اب اس کے اندر ایک فلسفہ ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ ملتے نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چاہتا ہوں، ڈالنا ہوں، یا اللہ نے مجھے تو صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے. تو یہ میری جو میری صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا. اور تم جیسے یہاں ڈیوٹیاں پٹھا گئے ہو، ایسے وہاں پٹھا ہو گیا. ولئن رددت الی ربی، اگر دل فرض ہو ہی گیا، ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا. قال له صاحبه، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وہ یحاوره، ہوا ان سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اب یعنی اس نے کفر کون سا کیا، یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ انہوں نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے. مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے. اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے. لیکن ہو اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے. ولا اشرک کو میرا بھی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا تھا. وہ لولا اس دخل کا جنم تک کلتا ماشاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تم اپنے باغ میں داخل ہوا، تم نے باغ دیکھا، پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو تو کہتا ماشاء اللہ. یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماشاء اللہ. یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے. لا قوت الا بالله، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی. اللہ کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے. ان طرح میں انا عقل نمین کا معلوم و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فآثار ابھی یوتی خیر من جنتک، تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے. وہ یرسل علیہا حسبانا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، میرے سماع آسمان سے، فکس میں سعید زلہ کا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گئی کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. اور اس میں ماحول غور، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہو طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا. یہ سارے امکانات ہیں. مسبب الاسباب نے ہم تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کے لیے اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا. وہ وہی کا بے سمرے ہی معلوم ہوتا، جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے، جس کو تانا دیا اسے، انا خیر من، انا اکثر من کا مارا ہوا ولدا، اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا، من عادا لی ولیا فاعدته للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے. اور فارسی کا شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرنا، تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، اس سے صاحب دل کے جو دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے، تو وہی کا بھی سمر بھی اس کا سارا سمر سمیٹ لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر دیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی. فاشبہ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا، یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، جو کچھ نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا، ما انفق فیہا وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اونجی پڑی ہیں. وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری سکو کے اندر موجود ہے. ولم تکن لہ فیت ینصرونہ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے. کس سے انتقام لے؟ سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. ہنالک الولایت للہ الحق، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے. یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ. والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو، والی، والی سے ولایا بنتا ہے. ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ. اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار. ہنالک الولایت للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے. ہوا خیر ثواب و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے. کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا. فاصبح حشیما تذروه الرياح، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ رد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چکیل زمین کی زمین رہ گئی. تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجیے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوش دل منظر ہے. کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے. اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے، اللہ کا خیر سنجا. یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا. لیکن یہی سائیکل بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر اڑھیل ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا. ایک ہی اسپین کے چل رہا سائیکل چل رہا ہے. یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ بھی نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے. اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں. ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے. روح اوپر سے آئی ہے، زمین سے نہیں ہے. بولے روح میں ہم نے ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، یہ جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے. کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر رہی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے. اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ صورت میں آیا ہے اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. پھر آیا ترین زینت الحیات الدنیا، نبی دیکھیے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر بھیجے ہوئے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی ہے؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان جو برت لو گے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہیں کے لیے ہیں. آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کے پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا. کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردا. اگلی سورج جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے. باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، رب کا ثواب و خیر العملہ، وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے. امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ. یوم نسیر الجبال، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وتر الارض بارزۃ، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چتل. پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی. وہ حشر نہ ہوں اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، ولم نواجد منہم احدا، ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساتھ تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے. وہ عرضوا علی ربک صفا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ کب؟ عالم اللہ، وہ اکٹھے تھے سب کے سب. بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے. تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو سکتی ہے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی. لقد جئتمونا، آ گئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس وقت ہم نے تم سے قول و قرار دیا تھا الست بربکم قالوا بلا، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی. تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چلا رہے تھے ہم سے ملنے سے. الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امیدواری نہیں ہے، اس خیال کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے. بوجھ الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے، رکھ دیا جائے گا وزیا. اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا، کون سا جائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا، ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا. آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا. ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے. جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا. جس کو بس گہرے ایمان دل غیب کی ضرورت تھی. آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے جو ٹیپ کا آپ بٹن دبا دیں وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. صورت حال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ. یہ ساری ریکارڈنگ ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے. وہ مجھے الکتاب اور وہ لا کر آباد نامہ رکھ دیا جائے گا. کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں دکھایا جائے گا. وہ مجھے الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ, تم دیکھو گے اور مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. وہ یقولون, اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا, آئے ہماری شامت, مال ہذا الکتاب, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن, اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا, الا احصاها, مگر یہ تو اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے. کیسا ہی اعمال نامہ, مال ہذا الکتاب, لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ما عملوا, اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. اب دیکھیے یہاں چھ رکوع ختم ہوئے, ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے, اور ساتویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی, وہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں, 12 رکوع اس کے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں, سورہ کہف کی 110 آیت ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین, متوازن, ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے. اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے. میری یہ کتاب ہے وہ, اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے, قرآن حکیم کی سورتوں کا اجمالی تجزیہ, جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ, اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَإِسْتَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے, سجدہ کرو آدم کو, تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے. کانا من الجن, اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ چھ جگہوں پر نہیں ہے, وہ جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, فا یہاں پر ابلیت کو ظاہر کر رہا ہے. فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرکاری نہیں کرتا, فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم, یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا, جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربه, تو اس نے اوڈگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے, یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی, تو سوچو اے اولاد آدم, کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو, اس کی اولاد کو, اس کے چیلوں چاٹوں کو, اس کے ایجنٹوں کو, ان سے دوستیاں کاٹتے ہو, من دونی, مجھے چھوڑ کر. میں تمہارا خیر خواہ, میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا, میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی, تم میرا, میری کریشن کا ماسٹر پیس, کلائمیکس, اور تم بدبخت ہو, تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان دائی کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو, چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہے وہ اس کے سلم سے ہے, اس کی اولاد سے ہے, اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہے. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی, کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو, اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو, جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں. بے سال ظالمین بدلا, کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر ان کی نفاقت, اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان غیب کی دوستی. ما اشتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم, میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا, اور نہ ان کی اپنی تخلیق کا. وما كنت متخذ المضلين عضدا, اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا. یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا, مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا, ان کی دوستی کر رہے ہو, آسمان کے زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں, وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے. وہ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم, جس دن کی اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا, تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں. فدعوہم, تو وہ پکاریں گے ان کو, فلم یستجیبوا لہم, تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی ہائی کر دیں گے, خلیج ہائی کر دیں گے, کہ وہ جو شرکا چاہے وہ, چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں, لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی, وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے. ورال مجرمون النار, اور مجرمین جو ہیں ظالم, گناہ گار, کافر, وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں دھوکہ جانا ہے، فظنوا انہم واقع ہوا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، ولم یجدوا عنہا مصرفا، مصرفا وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل، یہ آیت جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے، وہاں یہاں یہ آیت 54 ہے، لیکن فرق کیا ہے، وہاں ہے ولقد صرفنا فی ھذا القرآن من کل مثل، ولقد صرفنا فی القرآن، وہاں ذرا الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، ہم نے اس قرآن میں کل مسئلے کل مثالیں پیدا کر جو بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فابا اکثر الناس سے الا کفورا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں، یہاں فرمایا وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالو. وما منع الناس ان یؤمنوا، یہ الفاظ بھی جو کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے، وما منع الناس ان یؤمنوا، آیت نمبر 94 ہے یہ وہاں، وما منع الناس ان یؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اور نہیں روکا لوگوں نے تو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تو استغفار کرتے اپنے رب سے، الا ان تاتيهم سنة الاولین، وہاں آیا ہے الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کی یہ ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں فرمایا الا ان تاتيهم سنة الاولین، ان کو جو روکا گیا ہے، وما منع الناس ان یؤمنوا جاءهم الهدى، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے، الا ان تاتيهم سنة الاولین، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا، او یاتيهم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، یہاں پہ جمع کے سیزے میں آ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیزے میں آیا تھا آخری رکوع میں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہاں جمع کے سیزے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے، کہ یہ حضور بہ الحق کا، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں، حق کو تلا دیں، حق کو شکست دے دیں. یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، حجتیاں کر رہے ہیں. وہ وجاد الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، فاعرض عنہا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا. لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، تو فاعرض عنہا، اس نے اعراض کیا، وہ نسی ما قدمت یداہ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھان جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے. انا جالنا اللہ قلوب ان اقیمت نے یفقہو ہو، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حجاب مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں. انا جالنا اللہ قلوب ان اقیمت نے یفقہو ہو، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں. وفی آزان بکرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے سکل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے. وہ ان قدر محل خدا، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، کل یہ قدو ادن ابدا، کہ یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی اب ان کے دلوں پر بہت لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے. وہ رب کا غفور الرحمٰ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے. لو یو آخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کو تو فوراً معاوضہ کر لیتا، تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا. اس سے پہلے آ چکا کہ زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے. لعجل لهم العذاب، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب. بل لهم موعد، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اس سے کہیں سڑکنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جب وہ عدل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو واضح کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ آپ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے. اس بار وتلک القرى اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں، یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکا تھے، وہ امورا اور سدون کی بستیاں تھیں. وتلک القرى اہلکناہم لما ظلموا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی. وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا، اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے. روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ اس چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو. ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے. اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے. واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روح عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعظیماً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، اس جگہ اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو. اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی قادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کے ساتھ لے کر. بھائی قال موسیٰ نے فتح لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امزیا ہو کو، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا. بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں. اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریا نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق ازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک نیلے رنگ کا پانی ہے. یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریا سندھ کے ترگولا سے نکل کر پانی آتا ہے، وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریا کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کے پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ جو سمجھیے خرطوم کے آس پاس کہ میں اب چلتا جاؤں گا. فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیہ حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی. جب وہ پہنچے ان دونوں کے مجمع کے مقام پر، نسیہ حوتہما، تو وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی. فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے. فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، حالل فتح و آتنا غدار نہ، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب تو اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے، ایگزاسٹڈ ہو رہی ہے. اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا. کالا رائے کا روینا یا سخت تھے، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے پہنی نصیب ہوں تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا. وما انسانی ہوئی شیطان اور اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا. بس تخذ سبیل ہوں پھر باہر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی. عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا. کالا ظالم کا ماں کنہ نورے، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش ہوئے تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہی. فرقدا سارے ہما کا سا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش سے پاک کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی. فوجدا عبدن من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے. یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے. ایک علم وہ جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جغرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے. ایک وہ علم جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. دن لدن کہتے ہیں تدفیق، لدن اللہ لدنی، ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا. ہم نے اسے رحمت دی تھی، دی تھی آ کہنا ہو رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. قال نبی موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، حل اتبعو کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا، کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے. تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی. قال فتجدنی ان شاء الله صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ان شاء الله آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا. ولا اعصی لك امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا آسی نکا امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی. یعنی یہ کہ غمزوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے. ولا تقول الشیخ انی غائل انی فائل ذالک کا غزل، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیجئے جو پڑھا ہے اس صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا. یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فلی تباہ کرنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسلی ان شیئن، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتیٰ اور جیسا لکا منہ ذکرہ، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں. بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، غور کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش کہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو تم، ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو. لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو اصل بات سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں. آسان تک رہو شیئن وہ ہوا خیر الگ، آسان کہیں بو شیئن وہ ہوا شر الگ، ولہ عالم و الحمد اللہ تعالم. یہ ہے اصل میں وہ بات جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو. اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے. لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں. تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے. کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا پڑ گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں، اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہانے روح ہوتا. اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے دیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدی کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں. اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، لا تؤاخذني بما نسيت، مجھ سے معاخذہ نہ کیجیے اس پر جو میں بھول گیا، میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ولا ترهقني من امري عسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ میری غلطی کے اوپر کہیں جاؤ اب یہاں سے، بلکہ ذرا یہ نرمی کیجیے. فن طلقا، پھر چلے دونوں. حتی اذا لقیا غلام قتلہ، اجل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے قتل کر دیا اس کو. حضرت خضر نے قالا قتلت نفسا ذکیتا بغیر نفس. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، یہ کیا کیا آپ نے، ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو. لقد جئت شيئا نكرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا، الم اقل لك، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سال تو کام شاید بادہ فلا فسائد نہیں. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فلا فسائد نہیں، پھر یہ کہ مجھے میں اپنا راستہ لے لوں گا. قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے. فن طلقا، پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں. مسافر جیسے ہوتے ہیں، بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے. وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا. فوجنا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقض، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے. فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اتنے ناہمجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی، نوشیتا نتخص تعلیہ اجرا، آپ اس کو عزت نہ کرتے ان سے، اور یہ جو عزت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے. سنبئک بتعظیم ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے. اما سفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت نے مساکین یعملون فی البحر، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا، دو دو پیسے لے لیے، ایک ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے. فارق تو الغیبہ، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں. وکانا وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے, اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ ویگن جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں, تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر, یا پھر کل سفید غصبہ. اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا, تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے, پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے, تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے. ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی. تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے, جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. وہاں بل غلام ہو اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے نوجوان کا, پکانا ابواہ مومن ہے, اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں, والدین دونوں کے دونوں, فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں, بڑے شرارتی قسم کے جینز اس کے اندر ہیں, اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان رو بن جائے گا. یرہقہما طغیانا وکفرا, ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا, ستائے گا. فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما, تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے, اس سے بہتر اولاد اسے دے, بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو, جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے. تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں, یہ گویا کہ تکلیمی امور ہیں جو ہو رہے ہیں, یہ تشریعی امور نہیں ہے, تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکمیلی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق, اور یہ درحقیقت رحمت ہے, جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا. وہ عمل جدار, اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے, فکانہ یہ غلامین یتیمین فی المدینہ تھے, تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں. مکان تحت کنز لہما, اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے. مکان ابوہما صالحا, اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا, باپ نیک تھا, عین وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی, یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں. اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے, دیوار اگر اسے گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے, وہ کیا یتیموں کے اس مال کی رکھا جہاد کریں گے, وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے. کہ میں نے وہ دیوار بنا دی ہے, کالا ابوہما صالحا, ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا, فارادہ ربو کا یہ ابلوا اشدہما, تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم لِلرَّبِّكَ, یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے. بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو حالات واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, اور ظاہر کے حوالے سے دل گرفتہ ہو گئے, رنجیدہ ہو گئے, نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن, اور مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے. تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے, راضی برضائے رب, جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر کساتی ماریخ عین الطاف, رحمت ربک, یہ سب کچھ رحمت تھا, رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلته عن امری, یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے, میرا فیصلہ نہیں ہے. یعنی یہ جو بھی تھے, چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی ایک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے, چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے, کوئی بھی ہے, اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے, وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیذ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے, وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے تاویل, یہ ہے اصل حقیقت, یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے. اب اس کے بعد جو ایک رکوع میں واقعہ آ رہا ہے ذوالقرنین کا, تو جو بھی ایک دو منٹ ہمارے پاس ہے اس میں میں تھوڑی سی تبدیل بیان کیے دیتا ہوں. کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے, یہ کون ہے؟ یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا. تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم, یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا, وہ مقدونیہ سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا, تو کتنا بڑا تھا اس کو. لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے. ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا. اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے, جو اصل ایران ہے اس کو بھی یہ سمجھے دو حصوں میں, ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے پارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرا مادا تھا میڈیا یا مادا. تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں, اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے, نسل پرست ہے, ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے. تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا. اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ذوالقرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس, اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا. چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ حد 25-30 سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران, اس وقت جبکہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی, انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس کی. ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا خدائی پر, اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سین بھی. اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تصویر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں. سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں, اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی, تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبوکدنضر عراق کا بادشاہ تھا. اس میرے لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے. اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے, یہ شام ہے. پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں یہ ایران ہے. تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر, تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا. کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً 150 برس کا ہے. لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری یا خسرو کی یا سائرس کی, اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا. تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا, بیبیلونیا کو, اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ, اپنا یروشلم آزاد کرو, اپنا جا کر آباد کر لو دوبارہ. تو گویا کہ یہ محسن ہیں, ان کے ذوالقرنین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو اس کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا, آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں معروف شخصیت ہے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی. پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں, مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا, مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا. ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی, بحیرہ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحیرہ اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے, ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے, ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے, اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ کاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے. تو تقریباً یہی سمجھ سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ یعنی ہماری دور خلافت راشدہ سے یہ سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے, یا بلکہ اس سے کم تو 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ ذوالقرنین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے, لیکن نیک آدمی تھے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کی داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا, یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے, اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش, اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی کی تعلیم ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو, لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے. یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور قرآن کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا, یہ انہیں کی شخصیت ہے. بھیا سلور قدر کردین اور نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, ان ساتھوں والے کے منہوں ذکر ان سے کہیے میں انقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں. انا مکنہ لہو فی الارض, ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا, وہ آتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے. فاطمع سببا, تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی یہ فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا, جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہوا آگے تو سمندر ہے, اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا. اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ, وجد تغرب فی عین حمیت, تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گڈلے سے سمندر کے اندر. وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گڈلا سا ہے, یہ ایجین سی وغیرہ جو چلاتے ہیں یہ بہت گڈلے سے پانی کے ہیں. وہ وجد اندہا قوما, اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی, انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی. قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا ذوالقرنین سے, اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہو اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وہی کرتا, لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وہی آیا ہے, تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین, اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے. اللہ یا ذوالقرنین ایمان تو عزبہ و ایمان تتخذ فیہم حسنا, کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں پورا اختیار ہے, چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو عذاب دو ستاؤ انہیں, یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. قالا, انہوں نے کہا, اما من ظلم, جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے, ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو, فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا, تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف, پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب. وہ اما من آمن وعمل صالحا, جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو مانیں گے, وعمل صالحا اور نیک عمل کریں گے, فلہ جزاء الحسنى, اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے, وسنقول له من امرنا یسرا, اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے, یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے, جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. ثم اتبع سببا, مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے, پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے. اب یہ یہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک کتنی دور تک آئے ہیں واللہ عالم. ہو سکتا ہے جب اکرام کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے مطلع شمس. تو وہاں جب پہنچے وجدہا تطلوع علی قوم لم نجد لہم من دونہا سترا, تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے, گڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر, یہ وحشی قبائل تھے, ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے اس میں دیواریں کھڑی ہوتی تھیں, یہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے, یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے, گھر میں چھت وغیرہ کوئی تصور امتحان نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقا کے دور کی علامت ہے. تو وہ بغیر کسی صورت کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی, یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا, فتح دی, لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقت احت نہ بیمار نجے خبرا, اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی جی خبر ہوئی ہے, جو بھی حالات وہاں گزرے, جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اخبار سببا, اب یہ تیسری آ رہی ہے, ثم اخبار سببا, پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی, یہ شمالی مہم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے, دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. یہ سمجھ لیجیے بحیرہ کیسپیئن داہنی طرف ہے مشرق میں, اور بلیک سی دی بحیرہ اسود بحر اسود, اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو, اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے, آپ کو تاراج کرتے تھے, لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے, جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین, جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان, وجد من دونہما قوما, تو انہوں نے پایا ان دونوں کے بڑے ایسے لوگوں کو, لا یکادون یفقہون قولا, یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن کو بات سمجھتے نہیں تھے, یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی, لیکن وہ جو کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارداس پیش کی. قالوا یا ذو القرنین, انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا, تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں, الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں, ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے, ان درے کو بند کر دیا جائے. یہ سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں, ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے, ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے, دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے, آپ نے بزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی, تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی, پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں, ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے, دیوار کھڑی کر دی جائے, اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو, تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا, ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام, جو تین بیٹے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے, سام حام یافس, سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے, پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی, قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی, یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے, اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے, پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کا میدان اور فلاں میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کے درمیان میں یہ سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے, ایک شمالی حصہ ہے, ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے, یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز, یہ انہی کی نسل سے ہیں. اور مغرب میں چلے تو روس, اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ, پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنس جو ہیں, یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ, اور پورا یہ روس کا علاقہ, اور پورا سہرائے گوبی, اور پورا سہرائے چین, اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک, یہ یافس کی نسل ہے. یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں, کئی نام ہیں, وہ کوئی ایک ایک دو, ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہیں, توبال بھی ہے, موسک بھی ہے, موسک ایک شخص کا نام ہے, اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو. توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک اسٹیٹس, توبال تو بعد ان کے بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں، گوگل میں گوگ جاجوج ماجوج یہ بھی انہی کے بیٹوں کے. یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں، اور یہ تاپ سے تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے. اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ اینگلو سیکسنس تھے، یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ جو جاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں. ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا. اب اگر کہ ان کی وہ مثال ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں. ان ڈالے کے لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں ابھی، ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، آئی ایم ایف کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے ان ڈائریکٹ حکومت ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے، وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں. آرمگیدون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے. اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا. اب میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے. آج مگر گاؤں جو ابھی ہوگی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی. لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جب یہ ہو چکے گا، اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا. تو یہ کیونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں کیونکہ تصویری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرا بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اس وقت بھی وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے. کالو یادو ان یاجوج اور ماجوج اب شدول افیلر، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا. اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء کے قریب ہی آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں اس کو ہم پڑھیں گے. تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو کلمہ کے سامنے آیا ہے. تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سب تعبیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکرنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے ان کا کردار ہوتا ہے، مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے یہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں. فائنلی بقوت مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر دوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سب تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، عیم ہونی بکو بدل، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچائی تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ دو لوہے کے تختے جو ہے اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں. حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں کے پہاڑ کی، قالم فکو، اب ان کا آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا بھی بھٹی جس سے کہ وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کے تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے. حتی اذا جعلہ نارن، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. کالا آتی نے افق علیہ کچرا، تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تانبا پہ ہوا، اس کے اوپر اونجھیل دوں. تو اس طریقے سے ری انفورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شہر انہوں نے بنا دی، کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی. اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، جو داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے، اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل، اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ تھی, سب تعبیر کی گئی. اسد العالی کا علاقہ اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم اسد العالی اونچی دیوار. تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور بنگلہ یہ سب کیا ہے, یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں جو پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں, دریا سے آ رہا تھا وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی, پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی. سمجھتا ہوں یہ گھر ہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس پر اس کے اوپر سے آ سکیں گے, اس کو نہ چڑھ سکیں گے, وہ مستتا ہوں نہ رقبہ, نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے, نقب لگا سکیں گے. قال ھذا رحمۃ من ربی, یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے, میرا کوئی کمال نہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فإذا جاء وعد ربی, اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جاء له دکتا, وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزا ریزا کر دے گا, ختم ہو جائے گی دیوار. اب وہ رواج دیوار وہاں موجود نہیں ہے, وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے, اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے, بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس کے میں ڈائمینشن آپ کو دیے ہیں. وہ کان آباد اور ربی حق کا, اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے, سچ ہے, پورا ہو کر رہے گا. وہ ترکنا باز اہم یوم یمو جو فی باز, اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت, ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو, یہ ایک دوسرے میں گٹھن گٹھا ہو جائیں گے. یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے, جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں, اور یہ جو یادین ماجود جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے, ہر چیز کھا جائیں گے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاتھوں خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو کتا بلی ہر شے چکر لگے, کوئی شے نہیں چھوڑتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں زمین کو ضرورت پڑے تو آدمی کو کھا جائیں, کہ کتوں کو بلی کو سانپ کو بچھو ہر چیز کو کھا جائے. تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی تک یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں, کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے, لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا. اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں, ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے بالکل حدبی یا سلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ نقشہ بین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی نیفا میں, جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے, اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے, ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز آر کمنگ ڈاؤن دی سلوپس, لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے. اس میں آدمی ہے, ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے, ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے, ہم تو چوٹیوں کی طرح جو ہے دلوں کے اندر گھس جائیں گے, ایٹمک وار فیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا, ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے, وہ لکھیں گے. اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے, اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا جو ہوگا وہ, لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا وہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے 400 سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا. یہ کسی یعنی ایک پورے یہ سمجھیے نسل کا نام ہے. ترقیا باد ہوں یوم یمو جو فی بازن وہ رفے کا سور, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, پھر جمع نہ ہوں جمع, اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وہ آرزنا جہنم یوم دن دن کافرین آرزا, اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے. یہ ہے تمہارا انجام, یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ لوگ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں, تکنا پڑا ہوا تھا ان پر, ہم یاد نہیں تھے, بس دنیا سامنے تھی, مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے, اسباب پر سارا بھروسہ تھا, مادی اسباب و وسائل, مادی نعمتیں, مادی مال و اسباب, مادی چیزیں جو ہیں یہی کی چمک دمک, یہی کی رونقیں, یہی کی شان اور شوکت, اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وکان الاستقیون سمعا, اور وہ سماج سے بھی بہرمند نہیں رہے تھے, اب سن بھی نہیں سکتے تھے, احوانوں کا سب سننا سنتے تھے. اب یہ آخری رکوع آ گیا سورہ مبارکہ تھا, اس میں یہ مضمون ایک اور پیچھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے, اور یہی سب سے بڑا کفر ہے, اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا, دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا, کہ دنیا اور اس کی چمک دوڑ سے آپ اتنے متاثر ہوئے, گردیدہ ہوئے, اور اس عروج سے ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے. یہ دجل ہے اصل, دجالیت یہ ہے اصل. باقی شخص دجال ایک الگ جگہ ہے, اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے, اور اس کے ضمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں، مزید اس کی توثیق جو مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندے ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہارا حمایت تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں مندوبی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ ان آچرنا جہنم علی کافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ ہے اس سورت کا عمود جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ سمجھیے کہ ایک کھوٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے، دوسرا کھوٹا یہ ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے ان سے کہ ہم کو بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبایع نفسہ، ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کچھ کما کر لاتا ہے، بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس جب سے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ لیا ہے اور ہم اتن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں، لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، سب زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہے ہیں، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نمیمہ سے لگا ہوا ہے، مسلمان ہے، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے آپ کا؟ اصل بات تو یہ ہے جو ضربہ اسلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، من کانا یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت تو چاہیے کرو، طالب دنیا طالب آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کلن امید دعا اللہ و حال آئے من اطاع ربی، دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، یرزق کو من ہے تو لا یحتسب، یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا، لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔ اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں من قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ گئے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، میری ایک فیکٹری تھی اب میرے تین مل رکھ چکے ہیں، میرا فلاں یہ تھا اور میرے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے، میرے اتنے اثر تھے اور سال بسال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں، ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں اصل زندگی وہ ہے، وہ دار الآخرت لہی الحیوان، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه وحبطت اعمالهم، یہ جو جھوٹی جھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ نیکیاں ہمارے یہاں قطن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں حبط ہو جائیں گی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے، یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں، اعمال تو ان کے تلیں گے، ان کا ایمان ہو، ان میں ایمان ہی نہیں، ان کا اعمال کیا تلنا ہے، بلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں، اسی لیے ابتدائی آیت اور آخری آیت سورہ کہف کی خاص طور پر دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا, پوری زینت الحیات دنیا, اس اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات دنیا, یہ زینت دنیا کی آرائش اور آرائش, اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے, تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش. ذالک جزاؤہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے, بما کفروا, بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا, واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا. رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے, یہ سمجھ کے نہیں یہ ہے, مان لیا ہوگی آخرت, چلو دیکھا جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ہے نا, کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرا ہمارے بچانے والے بھی ہیں, ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, چہیتے ہیں لاڈے ہیں. اب وہ آخری حصہ ان الذین آمنوا, جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے, اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے, وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا, چاہے اسے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو, مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو, قائد ہو, کچھ بھی ہو, جو طالب دنیا ہے پھر واقع وہ ہے جو حقیقت کی جو اصل کافر ہے, جس کو کہ ایک بزرگ کا قول جو ہے بہت عرصے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر ہے. اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے, قانون وہ مسلمان ہوگا, مسلمان ہو, مسلمانوں کا لیڈر ہو, وہ پیر ہو, وہ کوئی بڑا عالم ہو, کچھ بھی ہو, لیکن طالب دنیا اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا, یہ طے کرنے والی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے, ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی. نزل ابتدائی بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں, کہاں کہاں پہ جنتیں ملے گی, نہر جنت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ پوری کائنات آپ کس نے بنائی ہوئی اللہ نے, کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہیں ہوں گی, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا, لیکن پہلے رجوع جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر, قصہ زمین برسر زمین. خالدین کیا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے لا یغون عنہا حولا, اور ان کے لیے, اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے. آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں, مستقل رہنا پڑے گا تبھی تو اکتا جائے گی. کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی. سوئٹزرلینڈ والے سے پوچھئے کہ یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے, انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی, ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے, ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے, بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی, لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی. اب بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں چلنا نہیں چاہے گا. دو آخری آیات, اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا, عبد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے, کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے, کل مخلوقات اس کے کلمات تھے. تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کے سارے درخت, اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے, سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے, چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر. ایک اور جگہ مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں, اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے, اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کی کلمات کو نہیں لکھ سکتے. وہ سمندر ختم ہو جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, اقلام ختم ہو جائیں گے. ولو ان ما فی الارض شجر اقلام, یہ الفاظ آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شان قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں, انسانوں کی صف میں, مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا, یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا. وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلند مقام, یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو. تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد, مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے, اکیلا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو, فلیعمل عملا صالحا, اسے عمل کرنے چاہیے نیک. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے. عبادت خالص اللہ کی ہو, توحید عملی. لا تعبدوا الا اياه, قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا, یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا, یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا, یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا. ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات, لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشمول حق ہوں بندگی ابو تراب میں, میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ میں حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی, نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے, دسویں اوتار حضرت علی ہیں. یہی کچھ ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم.